السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد پھیلانے والوں کو بلا تفریق کیسے کردار تک پہنچایا جائے، وزیر اعظم کی متعلقہ اداروں کو ہدایت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا دورہ کراچی، کراچی سرکولر ریلوے اور فراہمی آب کے منصوبوں کے حوالے سے اہم اعلانات، اور وزیر اعظم کی ہندو برادری کی منعقدہ ہولی کی تقریب میں بھی شرکت. کراچی سے میں ہوں سعود ظفر، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے عزم پر قائم. جوہری ہتھیار کسی ریاست یا غیر ریاستی عناصر کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے، مشیر خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پشاور کے مضافاتی علاقوں کے لوگ موسیقی پر مبینہ پابندی اور پولیس کی کاروائیوں سے پریشان. دبئی دارالحکومت سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
دہلی میں ایک خاتون کے ساتھ 5 افراد کی اجتماعی زیادتی، عورت نے بالکنی سے چھلانگ لگا دی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، شمال مشرقی امریکہ میں منگل کے روز ایک برفانی طوفان آیا ہے جس سے 5 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں. ایتھیوپیا کے دارالحکومت میں کوڑے کا ایک بہت بڑا ڈھیر گرنے سے مرنے والوں کی تعداد 60 تک پہنچ گئی ہے. اور لیبیا کی فوج کے مرد آہن خلیفہ حفتار نے راس لانوف کی تیل کی بندرگاہ پر قبضے کے لیے کاروائی شروع کر دی ہے. برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے منگل کے روز پارلیمنٹ سے خطاب کر رہی ہیں، جہاں ایک روز پہلے قانون سازوں نے انہیں یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلا کا عمل شروع کرنے کے لیے کاروائی کی منظوری دی تھی. ترکی برداشت سے کام لینے کی یورپی یونین کی اپیل کو مسترد کر رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس نے ہالینڈ کے ساتھ اعلی سطحی تعلقات معطل کر دیے تھے. امریکی کانگریس کے بجٹ دفتر نے کہا ہے کہ اگر کانگریس اوباما کیئر صحت عامہ کے پروگرام کو تبدیل کرنے کے ریپبلکن منصوبے کو منظور کرتی ہے تو 1.40 کروڑ افراد ہیلتھ انشورنس کوریج سے محروم ہو جائیں گے. امریکہ کے محکمہ انصاف نے کانگریس کی کمیٹی کی طرف سے سابق صدر براک اوباما پر موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عائد کردہ الزامات کے بارے میں جواب جمع کروانے کے لیے مزید وقت مانگا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر موجود توہین آمیز مواد ہٹانے کے لیے فوری اقدامات کریں. منگل کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں تمام متعلقہ اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان مذموم سرگرمیوں میں ملوث افراد کو کڑی سزائیں دلوائیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس یعنی سوشل میڈیا پر توہین مذہب پر مبنی مواد تک رسائی بند کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو بلا تاخیر کیفر کردار تک پہنچایا جائے. انہوں نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ پیغمبر اسلام کی شان میں کسی طرح کی بھی گستاخی ناقابل معافی ہے، اور اس سلسلے میں کسی بھی سطح پر کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. انہوں نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ وہ اس طرح کا مواد پھیلانے والوں کا سراغ لگانے اور انہیں قانون کے مطابق کڑی سزا دلانے کے لیے متحرک ہو جائیں. وزیر اعظم نے دفتر خارجہ سے بھی کہا کہ وہ سوشل میڈیا کے بین الاقوامی اداروں سے رجوع کر کے گستاخانہ مواد کی بندش کی ہر ممکن کوشش کرے. ادھر پاکستانی پارلیمان کے ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی میں منگل کو ایک متفقہ قرارداد منظور کی گئی، جس میں توہین مذہب سے متعلق سوشل میڈیا پر مواد کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ قابل اعتراض مواد تک رسائی روکنے کے لیے حکومت ضروری اقدامات کرے. ملک میں بعض حلقوں کی طرف سے ان خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا تک رسائی ہی بند کر دی جا سکتی ہے. انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن صدف خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹس کی بندش کسی طور بھی اس مسئلے کا حل نہیں.
یہاں پہ ایکچولی دو مسئلے ہیں جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. گستاخانہ مواد کے اوپر کنٹرول کس طرح سے کیا جائے، ظاہر ہے بہت اہم مسئلہ ہے. اور اس کے اوپر حکومت کو اور عدالت کو اپنی طور سے جو بھی اقدامات افیکٹو ہیں وہ کرنے پڑیں گے. لیکن ایک جو دوسرا معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ یہ بھی ہے, جو باقی سپیچ ہے پولیٹیکل ہو وہ یا دوسری طرح کی کوئی ایسی بھی سپیچ جس کے اندر لوگ انگیج کرتے ہیں سوشل میڈیا پر, ان سب کو بھی اس کی لپیٹ میں کسی طرح نہ لے لیا جائے.
واضح ہے کہ یہ معاملہ ان دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے, اور جسٹس شوکت صدیقی نے گزشتہ ہفتے وزارت داخلہ اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہدایت کی تھی کہ وہ سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد تک نہ صرف رسائی کو روکیں بلکہ ایسا کرنے والوں کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ڈال دیا جائے تاکہ وہ ملک چھوڑ کر نہ جا سکیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت درخواست کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس سلسلے میں عدالتی ہدایات کے مطابق تمام ضروری اقدامات کیے جائیں. گزشتہ ہفتے اسلام آباد کے ایک تھانے میں سوشل میڈیا پر مبینہ توہین آمیز مواد شائع کرنے والے بعض نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
وزیر اعظم نواز شریف آج اپنے کراچی کے دورے کے موقع پر اہم اجلاسوں کی صدارت کریں گے. انہوں نے ہندو کمیونٹی کے تہوار ہولی کی ایک تقریب میں بھی شرکت کی ہے. کراچی سے سعود ظفر اس کی تفصیل بتائیں گے.
وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کا منگل کو کراچی پہنچنے پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر محمد زبیر نے استقبال کیا. وزیراعظم نے گورنر ہاؤس میں ایک اجلاس میں شرکت کی جس میں انہوں نے کہا کہ کراچی میں امن و امان کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. وزیراعظم میاں نواز شریف نے کراچی سرکولر ریلوے کو پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے سی پیک میں شامل کرنے کا اعلان کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کراچی شہر کو پانی فراہم کرنے کے منصوبے کے فور کے بارے میں اعلان کیا کہ اس منصوبے کے لیے 50% رقم وفاق دے گا. وزیراعظم نے شہر میں ٹریفک اور صفائی کے نظام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر کراچی کی ترقی 70 کی دہائی والی ہوتی تو آج شہر کہاں ہوتا. وزیراعظم یا نواز شریف نے ہندو برادری کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور مقامی ہوٹل میں ہندو برادری کی جانب سے ہولی کی تقریب میں بھی شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں تہوار یہ سکھاتے ہیں کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور ہولی کا تہوار یاد دلاتا ہے کہ محبت کا رنگ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. ہم آج ایک مضبوط رشتے میں جڑ گئے ہیں. وزیراعظم نواز شریف نے رنگوں اور محبتوں کے اس تہوار پر ہندو برادری کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ محبت کا رنگ سب سے پائیدار اور باقی رہنے والا ہوتا ہے. وزیراعظم نے ہندو برادری کے لیے 50 کروڑ روپے کی ابتدائی گرانٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ برادری کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ پیسہ کہاں اور کیسے خرچ کرنا ہے. اس کے علاوہ وزیراعظم یا نواز شریف نے کراچی میں تاجروں اور صنعتکاروں کے وفد سے بھی ملاقات کی. وزیراعظم بدھ کے روز گوادر جائیں گے جہاں وہ سی پیک کے تحت زیر تکمیل منصوبوں کا جائزہ لیں گے. سعود ظفر, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان نے ایک بار پھر اپنے اس عہد کا اعادہ کیا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی دوسری ریاستوں کو منتقلی اور انہیں غیر ریاستی عناصر کے ہاتھ نہ لگنے کے عزم پر قائم ہے. پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے اسلام آباد میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1540 کے موضوع پر ہونے والے ایک علاقائی سیمینار میں اپنی تقریر کے دوران کہا کہ پاکستان اس سلسلے میں ایک ذمہ دار جوہری ملک کے طور پر بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ کام کرتا رہے گا. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے ناصر محمود نے.
پاکستان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار کسی ملک یا غیر ریاستی عناصر کے ہاتھ نہیں لگنے دے گا. منگل کو اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے زیر اہتمام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1540 کے نفاذ سے متعلق ہونے والی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ ان کا ملک غیر ریاستی عناصر کی جانب سے غیر روایتی اور مہلک ہتھیاروں تک رسائی کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا.
پاکستان has and will continue to be part of global efforts to make sure that non-state actors.
انہوں نے کہا کہ پاکستان ان کوششوں کا حصہ ہے اور رہے گا جن کے تحت اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ غیر ریاستی عناصر کو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے متعلق مواد, ٹیکنالوجی اور آلات تک رسائی نہ مل سکے. سرتاج عزیز کے بقول پاکستان نے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے عزم کے تحت کئی بین الاقوامی معاہدوں پر دستخط بھی کر رکھے ہیں, لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے ایک متوازن پالیسی کی ضرورت ہے. مغربی دنیا کی طرف سے ان خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں، لیکن اسلام آباد کا یہ موقف رہا ہے کہ اس کے جوہری پروگرام کے تحفظ کے لیے وضع کردہ حکمت عملی بین الاقوامی اصولوں کے عین مطابق ہے۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ ترقی پذیر ممالک کو جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے لیے اس تک رسائی ہونی چاہیے، اور اس بابت نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت کے لیے شفاف اور بلا تفریق پالیسی اپنائی جانی چاہیے۔ پاکستان نے اس گروپ کا حصہ بننے کے لیے گزشتہ سال باضابطہ طور پر درخواست جمع کروائی تھی، اور اس کا کہنا ہے کہ ایک ذمہ دار جوہری ریاست ہونے کے ناطے وہ اس کا رکن بننے کا پوری طرح اہل ہے۔ جوہری طاقت کا حامل اس کا پڑوسی ملک بھارت بھی تاحال اس گروپ کا حصہ نہیں بن سکا ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ اس کی رکنیت کے حصول کے لیے کوششوں کی حمایت کرے گا۔ دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر تاحال دستخط نہیں کیے ہیں۔ منگل کو شروع ہونے والی دو روزہ کانفرنس اقوام متحدہ کے شعبہ تخفیف اسلحہ کے ساتھ مل کر منعقد کی گئی، جس میں چین اور روس سمیت 13 ممالک کے نمائندوں کے علاوہ جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA اور کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت سے متعلق بین الاقوامی تنظیم کے عہدیدار بھی شریک ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شمال مشرقی امریکہ کو منگل کے روز ایک برفانی طوفان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جاتی سردیوں کے اختتام پر اس صورتحال سے 5 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ طوفان سے 60 سینٹی میٹر تک برف جمع ہو گئی ہے، اور شدید ہواؤں کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ ہزارہا پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں، بہت سے اسکول بند کر دیے گئے، اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات جمعے کے روز تک مؤخر کر دی گئی ہے۔ نیو یارک شہر کے میئر بل ڈی بلازیو نے وارننگ جاری کی ہے۔ ان کا
And most importantly, New Yorkers should stay off the roads. This is a very important point for your own safety.
وہ کہہ رہے ہیں، اہم بات یہ ہے کہ نیو یارک کے شہری سڑکوں پر نہ آئیں، یہ آپ کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ نقطۂ انجماد کا درجہ حرارت اور بہت تھوڑے عرصے میں بھاری طور پر برف اور شدید ترین ہوائیں، ان سب سے بچنے کے لیے آپ بہتر ہے گھروں میں رہیں۔ یہ آپ کے تحفظ کے لیے، اپنی بہتری کے لیے ضروری ہے، اور لیکن صفائی کے عملے کا ساتھ دیں۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے کانگریس کی کمیٹی کی طرف سے سابق صدر براک اوباما پر موجودہ صدر ٹرمپ کے عائد کردہ الزامات کے بارے میں جواب جمع کروانے کے لیے مزید وقت مانگا ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات شہناز نفیس سے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں سابق امریکی صدر براک اوباما پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے انتخابات سے پہلے ٹرمپ ٹاور کے فون کی وائر ٹیپنگ کروائی۔ تاہم ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود اس الزام کو تقویت دینے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ نے ابھی تک کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ صدر اوباما کے دور صدارت کے دوران نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ جیمز کلیپر نے ٹرمپ انتظامیہ کے ان الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کچھ کبھی بھی نہیں ہوا۔
There was no wiretap against Trump Tower during the campaign. Conducted by any part of the national intelligence community.
صدارتی انتخابی مہم کے دوران خفیہ اداروں کی جانب سے کبھی بھی ٹرمپ ٹاور کے خلاف وائر ٹیپنگ نہیں کی گئی۔ یہ الفاظ تھے نیشنل انٹیلیجنس کے سابق سربراہ جیمز کلیپر کے۔ تاہم ٹرمپ انتظامیہ کوئی ثبوت پیش کیے بغیر مسلسل ان الزامات کی دفاع کر رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی مشیر کیلین کونوے کے الفاظ، میرے پاس ان الزامات کے کوئی ثبوت نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس کی طرف سے اس کی تفتیش ہو رہی ہے۔ یہ تھی وائٹ ہاؤس کی مشیر کیلین کونوے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے ترجمان شین سپائسر نے بھی صدر ٹرمپ کا دفاع کرتے ہوئے کہا،
He doesn't really think that President Obama went up and tapped his phone personally.
صدر ٹرمپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صدر اوباما خود وہاں گئے اور فون کی ذاتی طور پر نگرانی کی۔ تاہم میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اوباما انتظامیہ نے 2016 کے صدارتی انتخاب کے دوران ہونے والی سرگرمیوں کی نگرانی کی ہے۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے ترجمان شین سپائسر کے۔ کانگریس میں اس مسئلے پر سماعت آئندہ ہفتے پیر کے روز سے شروع ہوگی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی کانگریس کے بجٹ دفتر نے کہا ہے کہ اگر کانگریس اوباما کے صحت عامہ کے پروگرام کو تبدیل کرنے کے ریپبلکن منصوبے کو منظور کرتی ہے تو 1.40 کروڑ افراد ہیلتھ انشورنس کوریج سے محروم ہو جائیں گے۔ بجٹ تجزیہ کاروں اور اقتصادی ماہرین کے غیر جماعتی گروپ سی بی او نے پیر کے روز اپنی رپورٹ جاری کی جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے پیش رو باراک اوباما کے صحت عامہ کے نظام کو درست کرنے کے وعدے کی قیمت کے بارے میں ہے۔ ٹرمپ اور دوسرے ریپبلکنز کہتے ہیں کہ موجودہ نظام بہت مہنگا ہے اور لوگوں کو غیر منصفانہ طور پر مجبور کرتا ہے کہ وہ ہیلتھ انشورنس خریدیں۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اس ہفتے ایشیا کے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ جاپان، جنوبی کوریا اور چین جا رہے ہیں، جہاں وہ خاص طور سے شمالی کوریا کے حالیہ میزائل تجربات پر علاقائی لیڈروں سے بات چیت کریں گے۔ اس دورے میں ان کے ساتھ کوئی صحافی ہم سفر نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے اس غیر معمولی فیصلے پر سینئر صحافی اور تجزیہ کاروں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسٹر ٹیلرسن عمومی طور پر زیادہ منظر عام پر آنا پسند نہیں کرتے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
2 فروری کو جب وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا تو انہیں پریس نے خوش آمدید کہا، جبکہ وزیر خارجہ نے بھی خوشگوار انداز میں اپنا تعارف کرایا۔ مگر اس کے بعد انہوں نے اکثر اوقات نامہ نگاروں کے سوالوں کے جوابات دینے سے گریز ہی کیا ہے۔ اب وہ ایشیا کے 3 اہم ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں اور اس موقع پر بھی میڈیا کے نمائندے ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس اقدام پر خاصے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایک سابق امریکی سفیر لارا کینیڈی کہتی ہیں، سفیر کینیڈی کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو تمام وزراء خارجہ کے غیر ملکی دوروں کی تفصیل تو اس وقت نہیں بتا سکتی، تاہم محکمہ خارجہ میں اپنے 40 سالہ تجربے کی روشنی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وزراء خارجہ نے ہمیشہ پریس کو اہمیت دی ہے اور اس کی قدر و قیمت کو تسلیم کیا ہے۔ انہیں کئی وجوہات کی بنا پر پریس کی ضرورت رہتی ہے۔ سابق سفیر لارا کینیڈی نے مزید کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ موجودہ دورہ، جس میں چین کا دورہ بھی شامل ہے، اس میں میڈیا سے متعلق صحافیوں کو ساتھ نہیں لے جایا جا رہا ہے۔
I think a particular opportunity when you're visiting a country like China that does not have a free press, when you don't have your own...
سفیر کینیڈی کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں جب آپ چین جیسے ملک کا دورہ کر رہے ہوں تو یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے جب آزاد پریس آپ کے ہمراہ ہو۔ اگر آزاد پریس کی رسائی نہ ہو تو دنیا میں امریکہ کے بارے میں کوئی اچھا پیغام نہیں جاتا۔ محکمہ خارجہ کے قائم مقام ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ ہمارا اس قسم کا پیغام دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان اسپائسر نے کہا کہ مسٹر ٹیلرسن کفایت شعاری کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے وہ ایک چھوٹے سے طیارے میں سفر کر رہے ہیں۔ ہم اپنی کابینہ کے ارکان کے ہر دورے کی جزئیات پر نظر نہیں رکھتے، تاہم مجھے علم ہے کہ انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے خیالات سے باخبر رکھا جاتا ہے اور مستقبل میں وہ طیارے کا انتخاب کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مسٹر ٹیلرسن جاپان میں اپنے قیام کے دوران پریس سے رابطے میں ہوں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اس ہفتے 3 ایشیائی ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس دورے کے حوالے سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار نائک چنگ کی رپورٹ، اسد نذیر ہی کی زبانی۔
جنوبی کوریا کے صدر کا مواخذہ شمالی کوریا کے بلیسٹک میزائل تجربات اور میزائل دفاعی نظام کی تنصیب کے معاملے پر چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی۔ یہ ہیں خطے کے موجودہ نازک حالات جن کے دوران امریکہ کے نئے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن ان ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ ایشیا کا پہلا دورہ ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ شمالی کوریا کے میزائل تجربات پر توجہ زیادہ مرکوز رہے گی۔ محکمہ خارجہ کے قائم مقام ترجمان مارک ٹونر کہتے ہیں،
The continuing testing and augmenting of its weapons program is of great concern.
بلیسٹک میزائلوں کے متواتر تجربات اور ہتھیاروں میں مسلسل اضافہ گہری تشویش کا باعث ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور اس کے لیے متبادل انتظامات پر سوچنا ہوگا۔ اس دورے میں وزیر خارجہ اپنے اتحادیوں سے آئندہ حکمت عملی کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ اس وقت تک امریکہ شمالی کوریا کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے رضامند نہیں ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کہتے ہیں،
Given North Korea's recent behavior, we're not at the point where we're looking at direct engagement with them.
شمالی کوریا کے موجودہ رویے کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ براہ راست رابطے کے کوئی معنی ثابت نہیں ہوں گے۔ ہم کسی طرح بھی ان کے اقدامات کو سراہنا نہیں چاہتے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ جنوبی کوریا میں ٹرمینل ہائی الٹیچیوڈ ایریا ڈیفینس سسٹم یعنی تھارڈ نامی میزائل دفاعی نظام نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ چین کو اس پر سخت اعتراض ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار ریچرڈ بش کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ چین شمالی کوریا کے تازہ میزائل تجربات پر بھی ناراض ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے امریکہ کو تھارڈ نامی میزائل دفاعی نظام کی تنصیب کا خیال آیا ہے۔ ہمیں اس مسئلے کی جڑ کو دیکھنا ہوگا، نہ کہ اس سے پیدا ہونے والے نتائج کو۔ چنانچہ اصل مسئلہ شمالی کوریا کا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اپنے چین کے دورے کے دوران وہاں کے اعلی حکام سے دو طرفہ تعمیری تعلقات کی استواری پر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ وہ چین پر زور دیں گے کہ وہ مساوی سطح پر دو طرفہ تجارت کے اصولوں کی پابندی کرے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے منگل کے روز پارلیمنٹ سے خطاب کر رہی ہیں۔ ایک روز پہلے قانون سازوں نے انہیں یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلا کا عمل شروع کرنے کے لیے کارروائی کی منظوری دی تھی۔ وزیراعظم مے اب ملکہ الزبتھ کی منظوری کی منتظر ہیں، جو اس کارروائی کے لیے آخری فیصلہ ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مشرق وسطی میں اعداد و شمار اور حقائق کی تصدیق کرنا اکثر دشوار ہوتا ہے، لیکن شام کے تباہ حال انفرا اسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے اخراجات کا تخمینہ $300 ارب سے $1 کھرب کے درمیان لگایا جا رہا ہے۔ بیشتر تجزیہ کار اتفاق کرتے ہیں کہ 6 سال سے جاری جنگ سے ہونے والے نقصان کے بعد بحالی کا عمل آسان نہیں ہوگا۔ قبل از جنگ شام کی 23 ملین آبادی کا کم از کم نصف بے گھر ہے۔ 60 لاکھ افراد ملک کے اندر بے گھر ہوئے ہیں، جبکہ 60 لاکھ ملک سے باہر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ چیلنج چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، شام کے بعض افراد تعمیر نو شروع کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ قاہرہ سے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
شام میں امن کے جامع سمجھوتے کی عدم موجودگی کے باوجود بلڈوزر حلب شہر کے گلی کوچوں سے ملبہ ہٹا رہے ہیں، اور بعض رہائشیوں نے تو 6 سال سے فرقہ وارانہ بنیادوں پر جاری لڑائی سے ہونے والے نقصان کی تلافی کا عمل شروع بھی کر دیا ہے۔ شام کی حکومت نے گزشتہ ماہ حلب میں ریلوے لائن کے ایک حصے کو دوبارہ کھول دیا تھا اور مسافروں نے شہر کے مرکزی ریلوے کو گھیر لیا۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر علی محمود نے صحافیوں کو بتایا کہ اس کے لیے بڑی کوششیں درکار تھیں، لیکن پیش رفت ممکن ہو سکی۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر علی محمود کہہ رہے ہیں کہ اس متروک ریل لائن کو بحال کرنے کے لیے 1730 میٹر میٹر ریل، سیمنٹ اور لکڑیوں کی بڑی مقدار کو استعمال کیا گیا۔ عسکریت پسندوں کے چھوڑے ہوئے اسلحے کو ہٹانے کا کام بھی ہوا، جو پٹری کے ارد گرد چھوڑا گیا تھا۔ شام کے وزیر اعظم عماد خمیس نے حال ہی میں دمشق کی حمدیہ مارکیٹ کا دورہ کیا اور کئی جگہوں پر غمی اور دکھ کے باوجود انہوں نے خوش نظر آنے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں، وزیراعظم عماد خمیس کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت پیداوار دوبارہ شروع کرنے کے لیے ملک کے بڑے اور چھوٹے کاروباروں کے مالکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہاں ہے۔ جنیوا اور قزاق دارالحکومت آستانہ میں امن مذاکرات کے دو الگ الگ دور منعقد ہونے کے باوجود بھی پیش رفت محدود رہی ہے۔ جنگ سے دو چار لیکن بدستور پرعزم صدر بشار الاسد زور دیتے ہیں کہ ان کی فوجیں ملک پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیں گی اور اس کی تعمیر نو بھی کریں گی۔ شام کے صدر بشار الاسد دمشق کے ایک مختصر دورے کے دوران اپنے حامیوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ ملک کے ہر حصے سے ان عسکریت پسندوں کو نکالنے کا عزم رکھتے ہیں جو وہاں قابض ہوئے ہیں، اور وہ سب کچھ دوبارہ تعمیر کریں گے جو تباہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کو بھی بحال کر دیا جائے گا۔ امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے شام پر لگائی گئی پابندیوں کو لازمی طور پر اٹھانا ہوگا، جس کے بعد ہی شام کے سابق تجارتی حلیفوں کی طرف سے ملک کے نئے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے لیے رقم کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ بعض اندازوں کے مطابق ایران نے شام کو 5 سے 10 ارب ڈالر کے قرضے یا کریڈٹ دیے ہیں، اور اب وہاں اقتصادی اور صنعتی مراعات کے لیے کوشاں ہے۔ چین حیان آئل فیلڈز کا انتظام سنبھالتا تھا اور اب وہ ان تنصیبات کو دوبارہ تعمیر کرنے کا منتظر ہے، جبکہ بھارت 25 ملین ڈالر کی لاگت سے بجلی کے پلانٹ کی تعمیر میں مدد دینے کے لیے راضی ہے۔ یہ اطلاعات شام کے میڈیا کی طرف سے دی گئی ہیں۔ شام کے سابق نائب وزیر اعظم عبداللہ الدرداری اب واشنگٹن میں ورلڈ بینک میں کام کرتے ہیں، اور انہوں نے گزشتہ ماہ ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ شام کے آثار قدیمہ اور تاریخی مقامات کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں،
How can you put a number to the loss of the old town, the old bazaar? There is no number on earth that could be put on the loss.
نائب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آپ قدیم شہر یا قدیم بازار کے نقصان کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ دنیا میں کوئی بھی اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکتا۔ تاریخی، قدیمی اور ثقافتی ورثے کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ درداری توجہ دلاتے ہیں کہ انہوں نے اور ان کے معاونوں نے 3 سال پہلے شام کی تعمیر نو کے لیے منصوبے تیار کیے تھے تو متعدد لوگوں نے انہیں پاگل سمجھا تھا، لیکن وہ دلیل دیتے ہیں کہ جلد ہی کسی نہ کسی روز امن سمجھوتا طے پا جائے گا تو پھر شام کے لوگوں کو رہائش اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتیں فراہم کرنا ہوں گی۔ لیکن عبداللہ الدردری کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں شام میں صورتحال اس وقت تک معمول پر نہیں آ سکے گی جب تک وہاں سے جانے والے 60 لاکھ شامی افراد کو واپس نہیں لایا جاتا۔ تاہم بیشتر تارکین وطن کے لیے نفسیاتی زخم اتنے گہرے ہیں کہ ممکن ہے انہیں واپس لوٹنے پر آمادہ کرنے میں سال ہا سال کا عرصہ لگے۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں اپنا رنگ جما دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو۔ امریکہ میں بھی پاکستانی بزنس سے لے کر سیاست تک ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ انہی میں شامل ہیں منصور احمد، جو پشاور کے گورنمنٹ ہائی اسکول سے پڑھے اور آج امریکی خلائی ادارے ناسا میں ایسٹرو فزکس ڈپارٹمنٹ کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہیں۔ پشاور سے امریکہ اور پھر ناسا تک ان کا دلچسپ سفر کیسا رہا، آئیے دیکھتے ہیں۔
مجھے کوئی وہ خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ میں ناسا میں جاؤں گا، یا میری کچھ وہ تھی ڈائریکشن تھی کہ وہاں میں نے کام کرنا ہے۔ میں جب گزرتا تھا تو بورڈ نظر آتا تھا ناسا کا، تو دل تو چاہتا تھا کہ کاش میں یہاں ہوتا۔ تو میرا رول یہ ہوتا ہے کہ جو سیٹلائٹس آلریڈی آربٹ میں ہیں ان کو آپریٹ کرنا ایفیشینٹلی، لیکن مور امپورٹنٹلی فیوچر میں کیا مشنز ہونے چاہیے، کون سے سائنٹیفک کوسچنز جو ہیں وہ بھی باقی ہیں۔
کون سوچ سکتا تھا کہ ایبٹ آباد پاکستان میں پیدا ہونے والا ایک بچہ اور پشاور کے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کا ایک طالب علم کسی دن انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک میں اپنا نام شامل کرے گا۔ منصور اپنی اس کامیابی کو لوور ٹوپا میں موجود پاکستان ایئر فورس کے کیڈٹ کالج میں گزارے ہوئے ان 3 برسوں کے نام کرتے ہیں جس دوران ان کے اندر آسمانوں کو مسخر کرنے کی جستجو پیدا ہوئی۔
تو آئی فیل کہ میں بہت فورچنیٹ ہے کہ آئی گاٹ سلیکٹڈ ان دیٹ سکول۔
لیکن منصور کا یہ سفر آسان ہرگز نہیں تھا۔ اس وقت جب منصور پائلٹ بننے کے خواب کو حقیقت میں بدلنے سے نہایت قریب تھے، ان کا یہ خواب ٹوٹ گیا۔ ان کی نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی اور کیڈٹ کالج نے انہیں آپشن دی کہ وہ یہیں رہ کر ایرونوٹیکل انجینئرنگ کر لیں یا کیڈٹ کالج چھوڑ دیں۔ اس وقت منصور کے والدین امریکہ ہجرت کر چکے تھے اور وہ صرف اپنے کالج کی وجہ سے پاکستان میں تھے۔ منصور کی والدہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور پھر ان کا سفر دوبارہ سے امریکی ریاست میری لینڈ میں شروع ہوا۔
دماغ میں پڑ گیا تھا کہ بھی انجینئرنگ ہی کرنی ہے، تو وہاں سے میں نے یونیورسٹی آف میری لینڈ سے میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی اور اس کے بعد جاب وغیرہ شروع کر دی۔
کوئی ایسا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس جو آپ کو یاد رہا ہو ابھی تک؟
میں اپنی خوش قسمت ہی سمجھوں گا کہ جس پروجیکٹ پہ میں نے شروع کیا دیٹ ہیز بین دی موسٹ سکسیزفل ایسٹرو فزکس پروجیکٹ فار ناسا، اور وہ ہے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ۔ بلکہ بچہ میرے خیال میں دنیا میں اب ہبل کا نام جانتا ہے اور اس کی جو ڈسکوریز ہیں۔
آج ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ خلا میں اپنے 25 سال پورے کر چکی ہے اور منصور ناسا میں تقریباً 35 سال۔ اگلے سال جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہبل کی جگہ لے لے گی، لیکن منصور اور اس مشن سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کے نام اس مشن اور اس سے حاصل کی گئی ان تصاویر کی طرح ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔
لنچ کا نہیں، وہ تو میں نے شروع بھی نہیں کیا اس ایپیسوڈ کا، لیکن فکر مت کریے کیونکہ ایسی انگنت کہانیاں ہیں میرے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی انوکھا سفر کے ساتھ، لیکن فرسٹ ڈونٹ فرگیٹ اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اینڈ اسٹے ان ٹچ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی۔ اللہ حافظ۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے منگل کو فاسٹ بولر محمد عرفان کو سٹے بازوں سے رابطے کے الزام کی تحقیقات کرتے ہوئے معطل کر دیا ہے اور انہیں 14 روز میں اس بابت اپنا جواب جمع کروانے کی ہدایت کی ہے۔ گزشتہ ماہ پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن میں چند کھلاڑیوں کے سٹے بازوں سے رابطے کی خبریں سامنے آئی تھیں، جس پر بورڈ نے بلے بازوں شرجیل خان اور خالد لطیف کو معطل کر دیا تھا۔ محمد عرفان سے اس ایڈیشن کے دوران بھی پوچھ گچھ کی گئی تھی، لیکن انہیں معطل نہیں کیا گیا تھا۔ فاسٹ بولر پیر کو بورڈ کے انسداد بدعنوانی یونٹ کے سامنے پیش ہوئے، جس میں ان سے مزید پوچھ گچھ کی گئی۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سٹے باز کی طرف سے ان سے رابطے کیے جانے کے بارے میں بورڈ حکام کو مطلع نہیں کیا، اور یوں وہ قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار دیے جا سکتے ہیں۔ شائع شدہ اطلاعات کے مطابق محمد عرفان نے انسداد بدعنوانی یونٹ کو بتایا کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے اور اسی لیے وہ اس رابطے کے بارے میں حکام کو آگاہ نہیں کر سکے۔ پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان اور ہمسایہ ملک افغانستان کے درمیان اعتماد کی بحالی اور سلامتی سے متعلق امور، سرحدی بندوبست، دہشت گردی کی روک تھام اور افغان پناہ گزینوں کی رضاکارانہ وطن واپسی میں تعاون کے فروغ کے لیے جامع مذاکرات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار افغان میڈیا کے ایک وفد سے گفتگو میں کیا۔
پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان باہمی اعتماد کی بحالی، انسداد دہشت گردی اور سرحد کی نگرانی سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے جامع دو طرفہ روابط کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے افغان صحافیوں کے ایک وفد سے ملاقات میں کہی۔ وزارت خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق سرتاج عزیز نے مہمان صحافیوں کو افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستانی کوششوں سے آگاہ کیا۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ میڈیا مثبت تشخص کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور ان کے بقول ایسا ماحول مشترکہ خطرات سے نمٹنے، اعتماد کی بحالی اور دو طرفہ تعلقات میں مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق افغان وفد نے موجودہ دو طرفہ صورتحال کے بارے میں اپنے نقطۂ نظر سے بھی پاکستانی حکام کو آگاہ کیا اور تواتر کے ساتھ اس طرح کے دوروں کی ضرورت پر زور دیا۔ افغانستان کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ صحافیوں کا ایک وفد ان دنوں اسلام آباد میں ہے۔ اس وفد میں شامل ایک افغان صحافی احمد تسل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ میڈیا دونوں ممالک کے لوگوں کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
I think we have lots of commonality between Afghanistan and Pakistan. We are from the same region, so we should focus on this common things, not the things that they are dividing.
افغان صحافی کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت سی قدریں مشترک ہیں، اور ان کے بقول ایسی مشترکہ چیزوں پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ ایسے معاملات پر جو دونوں ملکوں کو منقسم کر رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات ایک مرتبہ پھر تناؤ کا شکار ہیں۔ گزشتہ ماہ ملک میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر میں 100 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد پاکستان نے یک طرفہ طور پر افغانستان سے اپنی سرحد ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی تھی، جبکہ پاکستان نے افغان سرحد پر نگرانی بھی بڑھا دی ہے۔ اگرچہ رواں ماہ 2 روز کے لیے چمن اور تورخم کے مقام پر پاکستان نے سرحدی راستے کھولے تھے، لیکن صرف ایسے افغانوں کو پیدل سرحد عبور کرنے کی اجازت دی گئی جو کہ ویزا لے کر پاکستان آئے تھے، جبکہ اس دوران وہ پاکستانی بھی وطن واپس پہنچے جو باقاعدہ سفری دستاویزات کے ساتھ افغانستان گئے ہوئے تھے۔ سرحد کی بندش سے نہ صرف دونوں جانب آباد شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، بلکہ اس صورتحال سے تاجر بھی پریشان ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پشاور کے ایک مضافاتی قصبے کے مکینوں کو، جہاں ماضی میں دہشت گردی کے پے در پے واقعات سے خوف و ہراس کی فضا تھی، امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد ایک اور مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ پشاور سے شمیم شاہد بتا رہے ہیں۔
ایک عرصے تک دہشت گردی و انتہا پسندی سے بری طرح متاثر رہنے والے صوبہ خیبر پختونخوا میں اب حالات ماضی کی نسبت قدرے بہتر ہو چکے ہیں، لیکن مرکزی شہر پشاور کے مضافاتی علاقوں کے باسی ایک اور طرح کے خوف میں مبتلا ہے۔ چند سال پہلے تک مضافاتی علاقہ متنائی سخگیر نظریات رکھنے والے عناصر بشمول عسکریت پسندوں کے نشانے پر رہا، جو یہاں خاص طور پر موسیقی کو غیر اسلامی قرار دے کر لوگوں کو جبرن اس سے باز رہنے کی تلقین کرتے رہے، لیکن عسکریت پسندوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کاروائیوں سے یہ انتہا پسند عناصر تو اب یہاں پہلے کی طرح موجود نہیں ہے، لیکن اب بھی یہاں خاص طور پر شادی کی تقریبات میں موسیقی کا استعمال کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، جس کی وجہ پولیس کی طرف سے ایسی تقریبات پر پڑنے والے چاپوں اور لوگوں کی گرفتاریاں بتائی جاتی ہے۔ متنائی کے ایک رہائشی عبدالقادر نے صورتحال سے متعلق وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں یہاں کے لوگ خوف کے سائے میں زندگی گزارتے رہے، لیکن اب بھی حالات ایسے نہیں کہ لوگ خود کو بے خوف تصور کرے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ خاص طور پر امن کمیٹیوں میں ایسے لوگ شامل ہیں جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہے، اور پولیس ان کی ایما پر کاروائیاں کرتی ہے۔
لٹیرے بندے وہ شامل ہو گئے کمیٹیوں میں اور وہ پولیس پر اپنی من مانیاں کرتے ہیں، یہ انفارم کرتے ہیں پولیس کو اور پھر پولیس ریڈ کرتی ہے شادی میں یا باقاعدہ اس کی کوئی میوزک کا پروگرام ہو، منگنی کے پروگرام ہو، تو اس میں باقاعدہ ریڈ کرتی ہے اور اس کو بند کر لیتی ہے۔ جب بھی پولیس کے ساتھ کوئی رابطہ ہوتا ہے تو یہ لوگ ان کو ایک قسم کے پولیس کی جو وہ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ ہے اس میں وہ لوگ شامل کرتے کہ ڈی جے کا پروگرام ہے اور ڈی جے میں عوام کی شکایت آئی ہے کہ اس کو ہم بند کرتے ہیں۔
عبدالقادر بتاتے ہیں کہ ان علاقوں کے زیادہ تر نوجوان عرب ممالک میں نہایت قلیل آمدن پر مزدوری کرتے ہیں، اور جب کبھی وطن واپس آتے ہیں تو ان کے لیے یہی موقع ہوتا ہے کہ وہ کسی تقریب میں موسیقی کا استعمال کرتے ہوئے خوشیاں منائے۔
10,000 روپے ماہانہ وہ کماتے، 20-20 گھنٹے کام کرتے، تو وہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اکٹھے آ جاتے ہیں شادیوں کے لیے 15-15 دن کے لیے، 20-20 دن کے لیے۔ تو اگر یہ پروگرام اس ٹائم وہ زیادہ تر ڈیمانڈ انہیں لوگوں کی ہوتی ہے جو لیبر کا کام کرتے ہیں اور جو جن کو بہت کم ٹائم ملتا ہے کوئی خوشی منائے، کیس میں اکٹھے ہو جائے، لیکن جب یہ سلسلہ آ جاتے ہیں تو وہ شادی ایسے ہو جاتی ہے جیسے فوجی ہو، شادی ہی نہیں، کیونکہ جب پولیس ریڈ کرتی ہے پولیس کے خوف سے وہ خوشی نہیں مناتے، کیونکہ کبھی ہم اور کے خوف سے وہ ڈرتے ہیں اور کبھی پولیس کے خوف سے ڈرتے ہیں۔
عبدالقادر کی بیان کردہ صورتحال کے بارے میں جب پشاور پولیس سے رابطہ کیا گیا تو حکام نے صورتحال کی اس سنگینی کو یکسر مسترد کیا۔ سپرڈنٹ پشاور پولیس شوکت خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کمیٹیوں میں شامل افراد کسی طور پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے، بلکہ یہ علاقے کے لوگوں کو درپیش پریشانیوں سے متعلق پولیس کو آگاہ کرتے ہیں جس پر وہ کاروائی کرتے ہیں۔
یہ لوگ موسیقی کے لیے جو آلات موسیقی ہوتے ہیں وہ اتنا تیز چلاتے ہیں کہ اس سے دوسرے لوگوں کی آزادی پر
حلف ہوتی ہے. اگر یہ موسیقی کی ہم ان کو کہا ہے کہ اگر آپ جو دائرے کے اندر جو حجرے کے اندر جگہ ہے اس میں اتنی آواز سے موسیقی چلائیں تاکہ اسی میں سنائی دے, لیکن اس سے چونکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو پھر ظاہر مداخلت کرنا پڑتی ہے.
تاہم عبد القادر کا کہنا تھا کہ اگر اس ضمن میں کوئی شکایت ہو تو گاؤں کے بڑے بزرگ لوگوں کو اس سے آگاہ کر کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ لوگوں کو تانوں میں بند کر کے خوف کی فضا پیدا کی جائے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
ایک خاتون سے پانچ افراد کی مبینہ جن سے زیادتی نے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کو ایک بار پھر خبروں کا موضوع بنا دیا ہے, جہاں ماضی میں اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں. پولیس نے متاثرہ خاتون کی شکایت پر پانچوں افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے. نئی دہلی سے یہ ہے سہیل انجم کی رپورٹ.
دارالحکومت دہلی میں خواتین کے ساتھ زیادتی کا ایک اور خوفناک واقعہ پیش آیا ہے, جس میں مشرقی دہلی کے پانڈو نگر علاقے میں پانچ افراد نے ایک 26 سالہ خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی اور اسے ایک فلیٹ میں بند کر دیا. عورت نے پیر کی صبح کو 5:30 بجے مکان کی پہلی منزل کی بالکنی سے چھلانگ لگا دی تاکہ وہ خود کو اذیت سے بچا سکے. اس کی شکایت پر پولیس نے رپورٹ درج کی اور پانچوں ملزموں کو جائے واردات سے گرفتار کر لیا. عورت دو بچوں کی ماں ہے اور متعلقہ ہے. وہ نیپال کی باشندہ ہے اور یومیہ بنیاد پر کام کرتی ہے. جائے واردات سے پولیس کو ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہاتھ لگا ہے. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عمارت کے باہر دو افراد کھڑے ہیں اور پہلی منزل کی بالکنی کی طرف دیکھ رہے ہیں. عورت بالکنی سے چھلانگ لگاتی اور سیڑھیوں پر گرتی نظر آتی ہے. ایک شخص کھڑے ہونے میں اس کی مدد کرتا ہے جبکہ دوسرا سڑک پار کر کے چلا جاتا ہے. خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم ایک کارکن شیبہ اسلم فہمی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف نظم و نسق اور قانون کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ایسے واقعات کے تعلق سے اپنے رویے میں تبدیلی لائے.
دیکھیے, جیسے جیسے بھارت میں بلاتکار سمبندھی قانون بنے ہیں اور سخت ہوئے ہیں, ویسے ویسے گھٹنائیں بھی آگے بڑھی ہیں. ہم اگر اس کو لگاتار قانون کی سمسیا, قانون لا اینڈ آرڈر کی سمسیا کی طرح دیکھتے رہیں گے تو یہ معاملے کم نہیں ہوں گے. یہ سماج کے اندر کی سمسیائیں ہیں. ہمارے اپنے وردی دھاری پولیس والے, سی آر پی ایف کے جوان اور ملٹری کے جوان بلاتکار کے آروپی رہے اور گمبھیر آروپی رہے ہیں. ہم نے ان کے خلاف کبھی کچھ نہیں ہوتے دیکھا ہے.
پانچوں ملزموں کے نام لکش, وکاس, نوین, سورت اور پرتیک ہیں. ان میں سے چار نوئیڈا میں ایک کال سینٹر میں کام کرتے ہیں اور ایک ٹیک مہندرا میں ملازم ہے. خاتون کے بیان کے مطابق وہ وکاس کو پچھلے چند ماہ سے جانتی ہے. اتوار کی شب میں وہ یہ کہہ کر جنوبی دہلی کے منیرکا میں واقع اس کے مکان سے اسے لایا تھا کہ اس کے ایک دوست کے گھر میں پارٹی ہے. راستے میں ان سے دو افراد اور ملتے ہیں. وہ تینوں اسے پانڈو نگر کے ایک فلیٹ میں لے جاتے ہیں جہاں پہلے سے ہی دو افراد موجود تھے. ادھر ملزموں نے جنہیں جیل بھیج دیا گیا ہے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے عورت کو 5,000 روپے دیے تھے اور اسے ہولی پارٹی کے لیے لایا گیا تھا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
لیبیا کی فوج کے مرد اہم خلیفہ حفتار نے راس لانوف کی تیل کی بندرگاہ پر قبضے کے لیے کاروائی شروع کر دی ہے. لیبیا کے نیشنل آرمی نے, جو ملک کے مشرقی حصے میں قائم ہے, زمینی فوجوں کو منظم کیا ہے اور راس لانوف کو جہادی گروپ کے قبضے سے, جو بنغازی ڈیفنس بریگیڈ کہلاتا ہے, چھڑانے کے لیے فضائی حملوں سے ابتدا کر رہی ہے. جہادی گروپ نے راس لانوف اور تیل کی ایک اور بندرگاہ سدر پر قبضہ کر رکھا ہے, جسے اس نے ایل این اے سے اس مہینے کے شروع میں چھینا تھا. ایتھیوپیا کے دارالحکومت میں کوڑے کا ایک بہت بڑا ڈھیر گرنے سے مرنے والوں کی تعداد 60 تک پہنچ گئی ہے. سرکاری کنٹرول والے میڈیا نے پیر کے روز اختتام ہفتہ ہونے والی اس تباہی میں ہلاکتوں کی تعداد 62 بتائی ہے, جبکہ ادیس ابابا کے میئر ڈیریبا کوما کا کہنا ہے کہ 65 لوگ مارے گئے ہیں, جن میں 20 مرد اور 45 عورتیں ہیں. شہر کے ایک ترجمان نے بتایا کہ کچرے کے اس پہاڑ کے گرنے سے 49 گھروندے تباہ ہو گئے ہیں. امدادی ٹیموں نے زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں کوڑا ہٹانے کے لیے بلڈوزر استعمال کیے. رہائشیوں کا کہنا ہے کہ درجنوں افراد ابھی لاپتہ ہیں. 50 زخمیوں کا ہسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے. حسنی مبارک, جنہیں سن 2011 میں شورش کے نتیجے میں مصر کے صدر کے عہدے سے معزول کر دیا گیا تھا, فوجی ہسپتال سے رہا کیا جائے گا جہاں وہ زیر حراست ہیں. ان کے وکلاء اور عدالتی ذرائع کے مطابق اس بات کا فیصلہ سرکاری استغاثہ نے پیر کے روز سنایا. مبارک کے وکیل فرید نعیم نے کہا کہ وہ اپنے گھر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمر رسیدہ سابق صدر کو منگل کے روز یا اس سے پہلے رہائی مل سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں ایک نئی رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں میانمار پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ زیادہ تر روہنگیا مسلمان آبادی کے ساتھ طویل عرصے سے ظلم و جبر اور باقاعدہ طور پر نسلی امتیاز برت رہی ہے۔ میانمار میں انسانی حقوق کے خصوصی تحقیقار یانگ ہی لی نے باوجود کہ یہ اعتراف کیا کہ نئی حکومت کو اقتدار سنبھالے ابھی صرف ایک سال ہوا ہے، لیکن انہوں نے نوٹ کیا کہ انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں جو فوری توجہ کی مستحق ہیں۔ یانگ ہی لی کا کہنا تھا،
I heard allegation after allegation of horrific events like these.
وہ کہہ رہی ہیں، میں نے ہولناک واقعات کے ایک کے بعد ایک الزامات سنے ہیں، گلوں کا کاٹ دینا، بلا امتیاز فائرنگ، گھروں کو آگ لگانا جبکہ لوگوں کو اندر باندھ دیا گیا ہو، چھوٹے بچوں کو آگ میں جھونک دینا، اس کے علاوہ اجتماعی زناکاری اور جنسی تشدد، یہاں تک کہ نوجوان مرد ٹوٹ گئے اور میرے سامنے رو پڑے اور انہوں نے اس ظلم اور نقصان کی تفصیلات بیان کیں جن سے وہ گزرے ہیں۔ یہ تھے یانگ ہی لی کے الفاظ۔ ترکی برداشت سے کام لینے کی یورپی یونین کی اپیل کو مسترد کر رہا ہے جبکہ اس سے پہلے اس نے ہالینڈ کے ساتھ اعلیٰ سطحی تعلقات معطل کر دیے تھے۔ ترکی کو اعتراض تھا کہ ہالینڈ کے عہدیداروں نے صدر رجب طیب اردوان کے حق میں ہونے والے مظاہروں پر پابندی لگا کر ان کے وزیروں کو خطاب سے روکا ہے۔ صدر اردوان نے الزام لگایا کہ ہالینڈ نازیوں کی طرح برتاؤ کر رہا ہے۔ یہ رپورٹ نیلوفر مغل کی زبانی۔
ترکی کے نائب وزیر اعظم نومان کرتلمس نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات اس وقت تک برقرار رہیں گے جب تک نیدرلینڈ اپنی کارروائیوں کی تلافی نہیں کرتا۔ ترک نائب وزیر اعظم کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک بحران کی سی صورتحال ہے جو بہت شدید ہے، ہم نے اس بحران کو پیدا نہیں کیا ہے یا ہم اسے اس صورتحال تک نہیں لائے، ہم نے اس کی منصوبہ بندی نہیں کی۔ وہ لوگ جو اس بحران کو اس حد تک لانے کے ذمہ دار ہیں، وہ اس کی وجوہات دبانے کی بھی ذمہ دار ہیں۔
Bu krizi biz çıkarmadık. İşin bu noktaya gelmesini biz istemedik. Biz planlamadık.
دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں اس وقت سے کشیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے جب ترکی کے وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کو ایسی تقاریب میں شرکت سے روکا گیا جو آنے والے ریفرنڈم کی حمایت میں منعقد کی گئی تھی۔ اس ریفرنڈم سے مسٹر اردگان کو وسیع پیمانے پر اختیارات حاصل ہوں گے۔ ڈچ وزیر اعظم مارک روتے نے مسٹر اردگان کی نازیوں کی پیروی کے دعوے کو پاگل پن پر مبنی ایک بیان قرار دیا ہے۔ ڈچ لیڈر کو اسلام مخالف جماعت گیرت والڈرز کے خلاف بدھ کے روز دوبارہ انتخاب جیسی سخت صورتحال کا سامنا ہے۔ ترکی کی جانب سے ایمسٹرڈیم پر عائد تعزیرات میں ڈچ سفیر پر پابندی بھی شامل ہے جو اس وقت ملک سے باہر ہیں۔ ان پر پابندی ہے کہ وہ ملک واپس نہیں آ سکتے اور ان کی سفارتی فلائٹس بھی معطل کی گئی ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے منگل کے روز پارلیمنٹ سے خطاب کر رہی ہیں۔ ایک روز پہلے قانون سازوں نے انہیں یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلا کا عمل شروع کرنے کے لیے کارروائی کی منظوری دی تھی۔ وزیراعظم مے اب ملکہ الزبتھ کی منظوری کی منتظر ہیں۔ مے کے ترجمان نے پیر کے روز کہا کہ وہ ممکنہ طور پر اس انخلا کے لیے اس مہینے کے آخر تک کارروائی کریں گی۔ اور اسکاٹ لینڈ کی سینئر وزیر نے کہا ہے کہ یورپی یونین سے برطانیہ کے علیحدگی کے فیصلے کے بعد اسکاٹ لینڈ کے عوام ایک ریفرنڈم کے ذریعے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ برطانیہ کی تقلید میں یورپی یونین میں شامل رہیں گے یا نہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ رچرڈ گرین کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
ایڈنبرا میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر وزیر نکولس اسٹرجن نے کہا کہ صحیح اقدام یہی ہے کہ اسکاٹ لینڈ کے عوام کو یہ موقع دیا جائے کہ یورپی یونین سے علیحدگی کے سلسلے میں برطانیہ کے فیصلے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار وہ ایک ریفرنڈم کے ذریعے کریں۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین سے برطانیہ کے علیحدگی کے اسکاٹ لینڈ کی معیشت پر بھی اثرات پڑیں گے اور اس صورتحال پر وہ خاموش تماشائی نہیں بن سکتی۔
In short, it is not just a relationship with Europe.
اسکاٹ لینڈ کی سینئر وزیر کہہ رہی ہیں کہ قصہ مختصر سوال یورپ کے ساتھ تعلقات کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس موقع پر ہم کیا کریں۔ اسٹرجن نے کہا کہ یہ ریفرنڈم سن 2018 کے موسم خزاں یا سن 2019 کے موسم بہار میں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریسا مے نے یورپی یونین سے علیحدگی کے بارے میں اسکاٹ لینڈ کی حکومت سے مشورہ نہیں کیا۔ برطانیہ محض سیاسی طور پر یورپی بلاک سے الگ نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ یورپ کی واحد مارکیٹ سے بھی الگ ہو رہا ہے جس کے اہم اقتصادی مضمرات ہوں گے۔ اسکاٹ لینڈ کے عوام نے بریگزٹ کے بارے میں ہونے والے ریفرنڈم میں یورپی یونین کے ساتھ رہنے کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ ستمبر سن 2014 میں جب ریفرنڈم ہوا تھا تو اسکاٹ لینڈ کے عوام نے برطانیہ میں شامل رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ برطانیہ اسکاٹ لینڈ میں ہونے والے اس ریفرنڈم کی اجازت دے گا یا اسے روکنے کی کوشش کرے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پولینڈ کے ایک ایسے امریکی شہری کی امریکہ سے حوالگی کا مطالبہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس پر شبہ ہے کہ وہ جنگ عظیم دوئم میں 44 پولش باشندوں کی موت میں ملوث ہو کر انسانیت کے خلاف جرم کا مرتکب ہوا تھا۔ پولینڈ کی حکومت سے وابستہ انسٹیٹیوٹ آف نیشنل ریمیمبرنس IPN نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ اس شخص کا نام مائیکل ہے اور شبہ ہے کہ اس نے 1944 میں مشرقی پولینڈ میں مقامی لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ اس وقت جرمن نازیوں کی زیر قیادت ایک دفاعی یونٹ کا کمانڈر تھا۔ IPN کا کہنا تھا کہ اس حکم سے متعدد دیہاتوں کو نظر آتش اور عمارتوں کو تباہ کیا گیا۔ IPN کے ایک وکیل رابرٹ جانسکی نے بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ ہماری تحقیقات کے مطابق مائیکل اس کا مرکزی ملزم ہے۔ یہ یقین ہے کہ امریکہ میں مقیم اس شخص نے دیہاتیوں کے لیے یہ حکم دیا۔ ہم نے جتنے ثبوت جمع کیے ہیں جس میں زیادہ تر دستاویزات ہیں ان سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ IPN نے پولینڈ کے شہر لابلن کی ایک عدالت سے کہا ہے کہ وہ مائیکل کے نام کے وارنٹ گرفتاری جاری کرے جو کہ اس حوالگی کی درخواست کے لیے پہلا قدم ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
محمد عامر حسین خان 52 برس کے ہو گئے۔ تفصیلات فکر و فن میں۔ پردیسی جانا نہیں، پردیسی جانا نہیں، مجھے چھوڑ کے پردیسی میرے یارا وعدہ نبھانا، تم یاد رکھنا کہیں بھول۔
ایک ایسا اداکار، ہدایت کار اور پروڈیوسر جسے لوگ مسٹر پرفیکشنسٹ کے طور پر جانتے ہیں، 14 مارچ کو ممبئی میں پیدا ہوا۔ عامر خان نے بالی ووڈ انڈسٹری میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے اور متعدد اعزازات اپنے نام کیے، جن میں سب سے بڑا اعزاز بھارتی حکومت کی جانب سے انہیں دیا جانے والا پدم شری ایوارڈ ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ بطور ایک چائلڈ سٹار فلم یادوں کی بارات میں کام کیا، لیکن پہچان فلم قیامت سے قیامت تک سے ملی، جس کے گیت آج بھی ان کی پرستاروں کے گانوں میں گونجتے ہیں۔ کئی بلاک بسٹر فلمیں انڈسٹری کو دیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ خود کو ایک بہترین اداکار کے طور پر منواتے گئے۔ ان کی رومانٹک فلم دل اور راجہ ہندوستانی کو لوگوں نے بے حد پسند کیا اور دل فلم کے گیتوں نے تو بے پناہ شہرت حاصل کی۔ مجھے نیند نہ آئے، مجھے نیند نہ آئے، مجھے چین نہ آئے، کوئی جائے ذرا ڈھونڈ کے لائے، نہ جانے کہاں دل کھو گیا، دل کھو گیا، نہ جانے کہاں دل کھو گیا، نہ جانے کہاں دل کھو گیا۔
سن 2001 میں انہوں نے اپنی پروڈکشن کمپنی بنائی جس سے انہوں نے پہلی فلم لگان ریلیز کی جسے کئی اعزازات ملے. اس کے 4 برسوں کے بعد فنا اور رنگ دے بسنتی کے ذریعے ایک بار پھر انہوں نے خود کو منوایا.
چاند سفارش جو کرتا ہماری دیتا وہ تم کو بتا, ضد ہے اب تو ہے خود کو مٹانا, ہونا ہے تجھ میں پر. چاند سفارش جو کرتا.
عامر نے پروڈکشن اور اداکاری کے بعد جب ہدایت کاری میں قدم رکھا تو فلم تارے زمین پر بنائی جسے بڑے پیمانے پر پذیرائی ملی. اس کے بعد جو فلم بلاک بسٹر ثابت ہوئی وہ گجنی تھی. پھر تھری ایڈیٹس, دھوم تھری, پی کے اور دنگل بالی ووڈ میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلمیں قرار پائیں.
شاخوں پہ پتے گا رہے ہیں, پھولوں پہ بھورے گا رہے.
ان کا نام ایسے فنکاروں کی صف میں شامل ہوتا ہے جنہیں بجا طور پر کامیابی کی ضمانت قرار دیا جاتا ہے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
میونخ سیکیورٹی کونسل میں ایک خطاب کے دوران نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ امریکہ نیٹو کی زبردست حمایت کرتا ہے اور بحر اوقیانوس کے آر پار اس اتحاد سے غیر متزلزل وابستگی برقرار رہے گی. تاہم انہوں نے کہا کہ یورپ کے دفاع کے لیے آپ کی وابستگی اتنی ہی درکار ہوگی جتنی کی ہماری ہے. بحر اوقیانوس کے آر پار ملکوں کے اس اتحاد کے 2 بنیادی اصول ہیں جو اس کے مشن کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. شق نمبر 5 میں اتحاد کے ارکان نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ وہ کسی حملے کی صورت میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. تیسری شق میں ارکان نے عہد کیا ہے کہ حملے کی مزاحمت کے لیے ارکان اپنی انفرادی اور اجتماعی صلاحیت کو برقرار رکھنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے. نائب صدر پینس نے کہا کہ ہمارے دفاع کے بوجھ کو بانٹنے کے بارے میں بہت سو نے طویل عرصے سے اپنے وعدے پورے نہیں کیے. اس سے ہمارے اتحاد کی بنیاد کمزور ہوتی ہے. 2014 میں ہر ایک رکن ملک نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 عرصے کے اندر اپنی مجموعی قومی پیداوار کے دفاع پر 2% خرچ کریں گے. مسٹر پینس نے کہا کہ تاہم صرف امریکہ اور 4 دوسرے ارکان اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں. مسٹر پینس نے کہا کہ اس معاملے پر مجھے صاف طور پر کہنے دیں کہ امریکی صدر اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ ہمارے اتحادی اس کے حصول کے لیے اپنے عہد کا پاس کریں گے, اور بیشتر کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ مزید اقدامات اٹھائیں. نائب صدر پینس نے کہا کہ نئے اور پرانے دشمنوں کے سر اٹھانے کا تقاضا ہے کہ نیٹو اس کا بھرپور جواب دے. مشرق کی سمت نیٹو نے پولینڈ اور بالٹک ریاستوں میں جنگ کے لیے تیار کثیر القومی بٹالین کی تعیناتی کر کے اپنی دفاعی صلاحیت کو بہتر بنانے کا کام شروع کر دیا ہے. بڑھتی ہوئی پیش قدمی کی صورتحال اور دوسری کلیدی مشترکہ کارروائیوں میں امریکہ بدستور اپنا قائدانہ کردار ادا کرتا رہے گا. نائب صدر پینس نے کہا کہ جہاں تک یوکرین کا تعلق ہے ہمارا اتحاد روس کو بدستور جواب دہ قرار دیتا رہے گا اور اس بات کا مطالبہ کرے گا کہ وہ منسک معاہدوں کا احترام کرے جس کی ابتدا مشرقی یوکرین میں تشدد کے خاتمے سے کرے. ساتھ ہی نائب صدر پینس نے نیٹو پر زور دیا کہ وہ نئے چیلنجوں کا ادراک کرے. خاص طور پر انہوں نے اتحاد کے لیے اس ضرورت کی جانب توجہ دلائی کہ وہ دہشت گردوں کے لیے مالی اعانت کے خاتمے کی کوششوں کو تیز کرے اور سائبر صلاحیتوں میں اضافہ کرے. ایک مضبوط نیٹو کا مطلب ہے کہ ایک زیادہ محفوظ دنیا, اور امریکہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نیٹو میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ بدستور کام کرنے کا خواہش مند ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر آڈیس ریگس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ۔ خالد حمید آپ سے اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔